بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام اخبارات کا جائزے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جن کا مختصر سا ایک جائزہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں یہاں ایک بریک۔ پروگرام کا آغاز کریں گے روزنامہ قدس کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ پابندیاں ملک و قوم پر بہت بڑا ظلم ہیں، صدر روحانی۔ مزدور اور اساتذہ ملکی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر۔ صدارتی انتخابات میں شرکت کے لیے بشار اسد کی اہلیت کی توثیق۔ روزنامہ قدس نے اپنی سرخی نوری مالکی کے خفیہ دورے ایران کی تردید کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراق کی حکومت نے وزیر اعظم نوری مالکی کے ایران کے کسی بھی قسم کے خفیہ دورے کی تردید کی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی کے مشیر علی موسوی نے بغداد میں کہا کہ سلسلے میں سعودی عرب کے الحیات نامی اخبار میں شائع ہونے والی خبر پوری طرح بے بنیاد ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے تمام اخبارات اور ٹی وی چینلوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرنا بند کریں۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی کے مشیر نے کہا کہ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان سعودی عرب سمیت عراق کے تمام دشمنوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبار الحیات نے دعویٰ کیا ہے کہ نوری مالکی نے حال میں ایران کا خفیہ دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں ابراہیم جعفری بھی ان کے ساتھ تھے۔ روزنامہ قدس نے تل ابیب کے پلیٹ فارم پر اردوغان کی واپسی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، نظر ڈالیں گے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
کچھ سال قبل اور مرمرہ کشتی کو پیش آنے والے واقعے کے بعد، اور اسی طرح صہیونی حکومت کے سلسلے میں ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی بعض پالیسیوں کے سبب سائبر اسپیس میں کچھ تصاویر سامنے آئی تھیں جو اپنے آپ میں کافی دلچسپ تھیں۔ ان میں خالد مشعل، محمد مرسی اور اردوغان کی ایک ساتھ کافی بڑی بڑی تصاویر کو غزہ کی سڑکوں پر دکھایا گیا تھا۔ ان تصاویر کے نیچے جو نعرے لکھے ہوئے تھے ان میں ان افراد کو فلسطین کا نجات دہندہ اور فلسطینیوں کے حقوق کا محافظ قرار دیا گیا تھا۔ افسوس کہ فلسطین میں مزاحمت کا محاذ کئی عشروں کے بعد بھی اتنی پختگی حاصل نہیں کر سکا ہے کہ ایک طویل المیاد عمل کے ذریعے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنے دوستوں اور دشمنوں کو صحیح طریقے سے پہچانے اور اسی کی بنیاد پر اپنے عالمی تعلقات کو استوار کرے۔ مرمرہ کشتی پر اسرائیل کے حملے کے بعد خالد مشعل انقرہ گئے اور انہوں نے اردوغان اور ترکی کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کہیں۔ جلد بازی میں حماس اور انقرہ کی یہ قربت اس بات کا سبب بنی کہ وہ شام میں تکفیریوں کے فتنے کے بارے میں بھی جلد بازی کریں اور غلطی کر بیٹھیں۔ مصر کو اس فتنے میں شامل کرنے میں اردوغان کا کردار سب سے اہم تھا، اور انہوں نے محمد مرسی اور اخوان المسلمین کو ایسے دلدل میں پھنسا دیا کہ جس سے وہ اب تک نہیں نکل سکے ہیں۔ اردوغان اور ان کی جماعت نے مرمرہ کشتی کے معاملے سے بہت زیادہ سیاسی فائدہ اٹھایا اور ترکی میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں اسلام نوازوں کے ووٹ اردوغان کے لیے محفوظ ہیں کیونکہ وہ عالم اسلام سے ترکی کے تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں اور فلسطین کے سلسلے میں اردوغان کے کھیل کو حقیقت پر مبنی مانتے ہیں۔ اردوغان اب ان افراد کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے لیے مغرب سے قربت اہم ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ تل ابیب اور انقرہ کے درمیان قریبی تعلقات کا خواہاں ہے، اور شام کے حالات بھی ایسی سمت میں ہیں جہاں انقرہ اور صہیونی ایک ہی محاذ میں ہیں۔ اس درمیان صرف فلسطینی عوام ہیں جنہیں ہر روز علاقے کی کوئی نہ کوئی جماعت یا شخصیت اپنے اہداف کے حصول کے لیے حربے کے طور پر استعمال کرتی رہتی ہے۔
روزنامہ قدس کے اس مقالے کے بعد باری ہے یہاں ایک بریک کی، تو بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالیں گے ہندوستانی اخبارات پہ، تو چلتے ہیں دہلی۔ جی اطہر، پروگرام خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے تشدد زدہ آسام کی صورتحال سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹری سہارا نے اسے سرخی دی ہے، آسام میں صورتحال سنگین، تین انتہا پسند مارے گئے، وزیر کی اپیل کے بعد مہلوکین کی تدفین عمل میں آئی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں، ٹرین حادثہ، ڈیڑھ درجن سے زائد ہلاک، پیسنجر ٹرین کے چار ڈبے اور انجن پٹری سے اتر گئے، فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے اپنے اداری میں بنگلہ دیشیوں کے نام پر کے عنوان سے لکھا ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے بنگلہ دیشی دراندازوں کے نام پر سیاست گرمائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آسام میں بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا۔ آسام میں فرقہ پرستوں نے جس بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ صفاقی اور بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے، مکانات کو نظر آتش کر دیا گیا اور زندگی بچانے کے لیے بھاگتے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ آسام کے فساد میں تین درجن سے زائد مہلوکین میں بیشتر مرنے والوں میں خواتین اور معصوم بچے ہیں۔ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دینے کا جرم کیا تھا جن کو ووٹ دینے سے بوڈو حامی تنظیموں نے سختی سے منع کیا تھا۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ حالانکہ آسام کی گوگوئی حکومت نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، لیکن وہ اقلیتی فرقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ الیکشن سے قبل اور بعد اقلیتی طبقے کے لوگ ایک بار پھر فرقہ پرستوں کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن مقامی انتظامیہ احتیاطی قدم اٹھانے میں ناکام رہی۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ گوگوئی سرکار نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فوج طلب کر لی ہے اور تشدد پر آمادہ لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تشدد کے ذمہ دار لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن یہ کارروائی کرنے میں تاخیر ضرور ہوئی، ورنہ اتنے بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان نہ ہوتا۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ منافرت پھیلانے کی اب یہی کوشش مغربی بنگال میں بھی جاری ہے، دیکھنا ہے کہ مغربی بنگال کی حکومت اور انتظامیہ ان مفاد پرست عناصر سے کتنی سختی سے نپٹتی ہے جو وہاں کا ماحول کشیدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی خاص خاص سرخیوں پر۔ آسام تشدد کی جانچ این آئی اے کرے گی، الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کو 43 انتخابی مراکز کی رپورٹ طلب کی، ایران کی سرحد لبنان کے ساحل تک استادہ ہے، آیت اللہ علی خامنئی کے عسکری مشیر کا دعویٰ۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں دوردرشن پر مودی کے انٹرویو کا حصہ کیوں حذف کیا گیا کے عنوان سے لکھا ہے کہ مودی کے انٹرویو کے حذف کیے جانے کے تناظر میں دوردرشن کے فیصلے کے تعلق سے ذرائع ابلاغ میں بحث چھڑ گئی ہے۔ نیز بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے ارباب وستوکشاد بھی دوردرشن کے خلاف ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ بی جے پی نے پرسار بھارتی کو کانگریس کا پرچار بھارتی قرار دیا، جبکہ عام آدمی نے الزام لگایا کہ خواہ کوئی بھی حکومت ہو، پرسار بھارتی ادارت آزادی سے محروم ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن ورلڈ پریس فریڈم ڈے منایا جا رہا تھا، چنانچہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مودی نے پرسار بھارتی پر یہ الزام جڑ دیا کہ دوردرشن ابھی بھی اپنی پیشہ وارانہ آزادی برقرار رکھنے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ وہ ایمرجنسی کے قہر کی گواہ ہیں، جب ذرائع ابلاغ اور اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ انہوں نے اسے جمہوریت پر ایک دھبا قرار دیا اور کہا کہ ایسے مواقع پر وہ بہت سوگوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں وزارت اطلاعات و نشریات کے وزیر منیش تیواری نے سمر کا اعادہ کیا کہ پرسار بھارتی ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بات پرسار بھارتی کی ہو یا ملک کی ممتاز تفتیشی ایجنسی سی بی آئی یا کسی اور مقتدر قومی ادارے کی، جو بھی حکومت ملک میں برسر اقتدار رہتی ہے، اس نے ان اداروں پر اپنا دبدبہ بنائے رکھنے کا رویہ قائم رکھا ہے۔ یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے اور قومی اداروں کا سیاسی استحصال تو کسی قیمت پر گوارا ہی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ گجرات میں آرکیٹیکٹ خاتون کی مبینہ جاسوسی کے معاملے میں کانگریس سنجیدہ، جانچ سے مودی اور امت شاہ خوف زدہ۔ اخوان حکومت کا قومی یوم سوگ کا اعلان، افغانستان کے متاثرہ علاقے کو اجتماعی قبر بنا دیں گے۔ عراق میں تشدد کے واقعات میں 16 افراد ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں نیلوفر سہر وردی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے پارلیمانی انتخابات صرف ایک جمہوری ڈرامہ۔ مضمون نگار لکھتی ہیں کہ پارلیمانی انتخابات میں چاہے جس پارٹی یا اتحاد کی جیت ہو، چاہے جو بھی اگلا وزیر اعظم بنے، لیکن ایک سوال کا جواب ابھی سے تلاش کیا جا رہا ہے، یعنی کس طرح سے یہ انتخابات ہندوستانی جمہوریت کے لیے ایک مثال ہو۔ جتنے زور و شور کے ساتھ کئی پارٹیاں اور ان کے لیڈر اس سیاسی ڈرامے میں حصہ لے رہے ہیں، کیا انہیں جمہوریت کی مثال سمجھا جا سکتا ہے؟ ذرا غور سے سوچیے، انتخابات کے وقت ہی سب سے زیادہ اہمیت ایک عام ہندوستانی ووٹر کو دی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب عام ہندوستانی کو موقع ملتا ہے اپنا ایک اہم جمہوری حق اور فرض نبھانے کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے سننے میں آ رہا ہے کہ ملک کے ہر علاقے میں عوام یہ حق پوری طرح سے نبھا پائے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حصوں میں انہیں یہ حق استعمال کرنے ہی نہیں دیا گیا، یعنی یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے دھمکی سے یا کسی بھی طرح سے یا دباؤ سے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اس جمہوری حق کا ہر ہندوستانی استعمال نہیں کر پایا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت ہے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب باری ہے ایران سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار، روزنامہ جوان کی کچھ اہم سرخیوں کی۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کچھ اہم سرخیوں۔ شہید علی محمدی کے قتل میں برطانیہ کا ہاتھ تھا۔ پابندیوں سے ملک کی پیش رفت کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، سپاہ پاسداران کے نائب کمانڈر۔ یوکرین کی خانہ جنگی کے ابتدائی شعلوں میں 50 افراد کی قربانی۔ ناظرین، روزنامہ جوان نے اپنی سرخی شمالی فلوجہ سے داعش کی پسپائی کے ذیل میں لکھا ہے۔ داعش یا دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے نام سے معصوم دہشت گرد گروہ نے، جس نے کئی مہینوں سے عراق کے شہر فلوجہ کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، اتوار کے روز شمالی فلوجہ کے کئی علاقوں سے پسپائی اختیار کی، جس کے بعد عراقی فوج نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فلوجہ کے کچھ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ داعش نے سخلاویہ کے علاقے کو کسی خاص جھڑپ کے بغیر ہی خالی کر دیا، جس کے بعد عراقی سیکیورٹی فورسز نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فلوجہ سے داعش کی پسپائی اس گروہ اور القاعدہ کے سرغنہ کے درمیان اختلافات کے بعد سامنے آئی ہے۔ القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری نے سنیچر کے روز شام میں موجود داعش سے کہا تھا کہ وہ عراق واپس لوٹ جائے۔ روزنامہ جوان نے یوکرین کی جنگ میں شرکت کے لیے تکفیریوں کا کوچ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
یوکرین کا بحران اب نہ صرف ایک خانہ جنگی بلکہ روس، امریکہ اور یورپ کے درمیان پراکسی وار میں تبدیل ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت جو روایتی طور پر امریکہ کے محاذ میں شامل ہے، دعویٰ کر رہی ہے کہ اسے اس بات کی تشویش ہے کہ مغرب کے حمایت یافتہ انتہا پسند یہودیوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، اور سلفی و تکفیری گروہ جو کم از کم اب تک کھل کر امریکہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے، شام میں اپنی شکست کا انتقام ماسکو سے یوکرین میں لینا چاہتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بعض عرب ممالک نے روس سے بدلہ لینے کے لیے یوکرین میں تکفیری انتہا پسندی کے داخلے کی راہ ہموار کر دی ہے، تاکہ وہ مغرب پرست افراد کے ساتھ مل کر روس کے مفادات کے خلاف جنگ کریں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ یوکرین سے بڑی تعداد میں یہودی مقبوضہ فلسطین پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بہت سے تکفیری دہشت گرد جن کے پاس سعودی عرب اور چیچنیا کی شہریت ہے، یوکرین کی فوج کی مدد کے لیے سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے مالی اور فوجی تعاون سے کئی ہوائی جہازوں کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچ گئے ہیں۔ یہ دہشت گرد کیف سے مشرقی یوکرین کے کراماتسوس کے شہر میں پہنچے ہیں، اور اس وقت یوکرین کی فوج کے ساتھ مل کر روسی نژاد افراد کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تکفیری دہشت گردوں کا دعویٰ تھا کہ وہ امریکہ کے دشمن ہیں، لیکن یوکرین میں روسی نژاد باشندوں کے خلاف جنگ میں ان کی موجودگی امریکہ سے ان کے اتحاد کی غم بازی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، روس کی جانب سے بشار اسد حکومت کی حمایت پر سخت چراغ پا ہے، اور یوکرین کی جنگ میں روس اور روسی نژاد باشندوں سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے۔
ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ باری ہے پاکستانی اخبارات کی، تو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو۔ جی منتہا، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں, اور اپنے تمام ناظرین کو ساتھ ہی آگاہی دیتے چلیں گے کہ آج کے تمام پاکستانی اخبارات میں پاک ایران تعلقات کے تناظر میں ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان آمد کے حوالے سے خبروں کو اہم خبروں کے طور پر صفحہ اول پر شائع کیا ہے, تو اس خبر کا احوال بھی, اور ساتھ ہی ساتھ متعدد خبروں کا جائزہ لیتے چلیں گے. آج کے اپنے جائزے میں فی الوقت تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں کا. مشرق وسطی میں کسی ملک کی بھی طرفداری نہیں کر رہے سرتاج عزیز. وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے آج وطن واپس پہنچیں گے. نواز شریف کا دورہ اور سرحدی معاملات, ایرانی وزیر داخلہ آج اسلام آباد پہنچیں گے. خبر کی تفصیلات کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فاضلی وزیر اعظم نواز شریف کے 11 مئی سے شروع ہونے والے دورہ ایران کی تیاریوں, سرحدی معاملات اور دو طرفہ سیکیورٹی تعلقات پر بات چیت کے لیے آج اہم دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے. وہ صدر ممنون حسین, وزیر اعظم نواز شریف اور اپنے ہم منصب چوہدری نثار سے ملاقات کریں گے اور باہمی تعلقات, تکنیکی معاملات اور بارڈر سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. روزنامہ ایکسپریس سے مزید یہاں شامل کرتے چلیں گے تنویر قیصر شاہد کے تحریر کردہ تجزیے کو, جس کا عنوان ہے بجلی کا سیاپا. تنویر تحریر کرتے ہیں کہ عابد شیر علی کی تحریک کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, لیکن یہ منظر عوام کے لیے بڑا حیران کن ہے کہ عابد صاحب بجلی چوروں کو بھی پکڑ رہے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے پرانے بل بھی وصول کر رہے ہیں, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور جاپان کی طرف سے پاکستان کو بجلی کا بحران ختم کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر کی امداد بھی مسلسل مل رہی ہے, لیکن ان تمام مسائی جمیلا کے باوجود ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونے کی بجائے اس میں گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وحشت ناک اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ بلک رہے ہیں اور نواز حکومت کے وعدے ہوا ہو رہے ہیں, تاہم اس سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے. تنویر قیصر شاہد مزید تحریر کرتے ہیں, یہاں سوال یہ ہے کہ بجلی کے بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر کی ملنے والی امداد کس کو کھاتے جا رہی ہے؟ جناب شہباز شریف کی پھرتیاں رنگ کیوں نہیں لا رہی؟ وابٹا کے نئے اور لائک پائک چیئرمین جناب ظفر محمود اس سب کا جواب دینا پسند کریں گے. اسی کے ساتھ ہی کچھ مزید تذکرہ ہو جائے اب پروگرام میں. روزنامہ صاف میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا. سج ممنون حسین 20 مئی کو 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 12 ارب ڈالر سے بڑھ گئے, یومیہ 2 ڈالر کمانے والوں کو غریبوں میں شمار کیا جائے, اسحاق ڈار. کراچی دہشت گردی میں طالبان ملوث ہیں, رحمان ملک. اور قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا, وزراء کو حاضر رہنے کی ہدایت. شامل کریں گے روزنامہ صاف میں شائع اداریے کو یہاں, جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں, احتجاجی تحریک کی آڑ میں جمہوریت کو ڈیریل نہ کیا جائے. ناظرین, عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ملکی سیاست پر ایک نیا منظر نامہ ترتیب پا رہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت کے خلاف 11 مئی سے احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس زمن میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک پیش پیش ہیں. انہی جماعتوں کے قائدین نے دیگر سیاسی جماعتوں, جن میں جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہیں, سے رابطے کیے ہیں اور انہیں دھرنوں اور احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہے, اور ان جماعتوں کے اندر اس حوالے سے مشاورت جاری ہے کہ احتجاج کے لیے کس طرح کا پلان ترتیب دیا جائے. ادارے میں کچھ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ احتجاج کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی جانب سے واضح لائحہ عمل سامنے نہیں آیا کہ ان کے احتجاج کو کون سے جواز فراہم کیے جا سکتے ہیں. آیا ان کا احتجاج عوامی مسائل کے حوالے سے ہوگا یا پھر مسلم لیگ نواز کے خلاف؟ کہ بقول اپوزیشن, وہ 11 ماہ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی. ادارے کے اختتام میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ دیکھا جائے تو بیرونی ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے, جہاں عوامی مسائل کو حکومت اور اپوزیشن مل کر حل کرتی ہے, لیکن ہمارے سیاسی کلچر کی روایات ہی نرالی ہیں کہ رائے کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. یہ ان حالات میں عوام احتجاج کرنے والی جماعتوں سے سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کیا احتجاج کے لیے یہ وقت مناسب ہے, اور کیا اپوزیشن جماعتوں کو یقین ہے کہ ان کے احتجاج سے جمہوریت ڈیریل نہیں ہوگی؟ اور اسی کے ساتھ رخ کریں گے اب روزنامہ نوائے وقت کی جانب, اور شامل کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کو. طالبان شورا سے ملاقات کے لیے میران شاہ, بنو ایئرپورٹ, بلند خیل اور اورگزئی ایجنسی کے نام تجویز, حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی, نثار آج وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے. مشرق وسطی کے 11 ممالک میں متعین پاکستانی سفیروں کی کانفرنس آج منعقد ہوگی. چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی مکمل حمایت کرتا ہے, چینی سفیر. اور مزید پروگرام کے آخر میں جائزہ لیتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع اداریے کا, جس کا عنوان ہے عسکریت پسند, اب بھی ریاست کی اتھارٹی تسلیم کر لیں. ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز ان جھڑپوں میں متعدد شدت پسند ہلاک ہو گئے. حکومت نے امن قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے مذاکرات کے آپشن کو ترجیح دی اور طالبان کے قیدیوں کو بھی رہا کیا تاکہ اعتماد سازی بڑھے اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں, لیکن عسکریت پسند امن کی زبان سمجھنے سے آری نظر آتے ہیں. طالبان کی مذاکراتی ٹیم بھی صرف اپنی سیاسی دکانداری چمکانے میں لگی ہوئی ہے اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل پیرا ہو کر عسکریت پسندی کو صف بندی کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے. کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود مذاکراتی ٹیم طالبان کی طرف سے غیر عسکری قیدی رہا کروانے میں کامیاب ہوئی ہے, نہ ہی طالبان کو اس پر آمادہ کر سکی ہے. ادارے میں مزید تحریر ہے کہ طالبان کے پاس ابھی وقت ہے کہ وہ ہتھیار پھینک کر ریاست کی رٹ کو تسلیم کر لیں. اگر وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر فوج نے جس طرح گزشتہ روز حملے کر کے انہیں ہلاک کیا ہے تو اب اعلانیہ طور پر ان کے خلاف جنگ شروع کی جائے گی تاکہ ریاست کی ریٹ قائم ہو. اب بھی طالبان کے پاس وقت ہے کہ وہ خود کو آئین پاکستان کے سامنے سرنگوں کر کے ریاست کی اتھارٹی تسلیم کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی بھی طاقت کے آپشن کو استعمال کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں اور اب وہی ایک راستہ بچ گیا ہے. ناظرین یہیں آج کا ہمارا پروگرام اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. منتہا قاسمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا. اور ناظرین ابھی باری ہے کارٹونوں کی, تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں.